1327 ہجری مطابق 8 دسمبر سن 2004 عیسوی. ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم دو سورتوں کی تلاوت الگ الگ کر کے الگ الگ تفسیر بیان کرتے تھے، لیکن چونکہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کا مفہوم ایک ہے، اس لیے پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد پھر سورہ ناس کی، اور تفسیر دونوں کی پھر ایک ساتھ ہوگی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قرآن پاک کی تلاوت معروف پڑھی جاتی ہے، مجہول نہیں پڑھی جاتی. مجہول کا مطلب ہوئے جیسے ذالک الکتاب لا ریب، یہ مجہول ہے، یہ عرب کا طریقہ نہیں. معروف یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب. تو جب پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق، فلق نہیں پڑھیں گے، اس کی احتیاط ہمیشہ رکھیے گا قرآن پڑھنے میں. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یہ سورہ فلق ہے، اس میں ایک رکوع، پانچ آیتیں، فائیو آیات، 23 کلمے، 23 ورڈز اور 74 حروف ہیں، 74 لیٹرز ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں سورتوں کے تعلق سے مکی اور مدنی ہونے میں مفسرین علماء کا اختلاف ہے. कुछ लोगों ने कहा कि मक्की है, कुछ लोगों ने कहा मदनी है। अल्लामा कुर्तबी लिखते हैं वहिया मक्कियतुन फी कौल हसनी व इकरामा व अता जाबिर। हजरत हसन, हजरत इकरामा, हजरत अता और हजरत जाबिर की कौल की रोशनी में ये मक्की है। व मदनीयतुन फी इहदा कौलई इब्न अब्बास व कतादा। इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के दो कौल में से एक कौल में ये मदनी है और हजरत कतादा का कौल है कि मदनी है। आज की इन दोनों सूरतों में बड़ी तफसीलात है लेकिन टाइम आज बहुत ही शॉर्ट हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों सूरतों को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि बज़ाहिर ये छोटी सी सूरत इसके अंदर कितनी गहराइयां हैं। मक्की और मदनी होने में उलमा ने जमहूरी तौर पर जिस चीज को तरजीह दी है वो मदनी है और मदनी होने की दलील भी दी है कि मदनी क्यों ये सूरत है। वाकया ये है कि इन दोनों सूरतों में वाकया बयान किया गया है। वो वाकया ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया के बाद मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो 7 हिजरी में यहूदियों का एक डिलीगेशन मदीने मुनव्वरा में, एक यहूदी था जादूगर, उसका नाम था लबीद इब्ने आसम, उसके पास पहुंचा वो डेलीगेशन और कहा कि यार हम तो समझते थे कि मोहम्मद अरबी की तहरीक खत्म हो जाएगी लेकिन ये बड़ी मजबूत हो गई है और अब इससे छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा है, हमने हर तरकीब करके देख डाली मगर किसी में कामयाबी हमको नहीं हुई है। अब आखिर में तुम्हारे पास आए हैं और तुम की चूंकि तुम्हारा जादू बहुत जल्द असर करता है तो तुम जरा कोई ऐसा काम करो कि ताकि ये खुद ही खत्म हो जाए, मामला ही रफा दफा हो जाए। लबीद इब्ने आसम से ज्यादा जादूगर उसकी बेटियां थी, चुनांचे उन लोगों ने जादू किया। इसकी तफसील अभी हम बयान कर रहे हैं, पहले हम एक जुजवी बहस से उसको वादे कर देना चाहेंगे। आगे आ रही बहस सूरह फलक और सूरह नास के ताल्लुक से एक बड़ा इख्तलाफी मसला उठाया है उलमा ने, आप लोगों ने इसको सुना भी नहीं होगा कि क्या ये दोनों सूरतें कुरान की सूरतें हैं भी कि नहीं है। ये एक मसला, दलील इस पर ये दी जाती है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास जो मुसहफ शरीफ था उससे उन्होंने इन दोनों सूरतों को निकाल दिया और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद फरमाते थे कि ये दोनों कुरान की सूरतें नहीं। बाद हजरात ने इस रवायत को लेकर के इस्लाम के खिलाफ बड़ी साजिश करनी शुरू कर दी। गैर तो बहरहाल इस्लाम के खिलाफ साजिश करता ही है, हमें अफसोस उन मादा परस्त लोगों से है जो ईमान का नाम लेकर के ईमान पर शबखू मारते हैं, अफसोस हमें उस पर। एक बात और दिमाग में रख लीजिए कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बात आपके अक्ल में आ जाए वही सही हो सकती हो, हर बात का अक्ल में आ जाना और हर बात को अक्ल कबूल कर ले ये कोई जरूरी नहीं। अगर इसको मेयार बना दिया जाए तो मौजजात अंबिया व मुरसलीन को इनकार करना पड़ जाए, इसलिए कि मौजजा होता ये है कि जो अक्लों को आजिज कर दिया करता है। तो उन लोगों ने اس قول کو دلیل بنا کر کے یہ بات پیش کر دی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیونکہ اپنے مصحف شریف سے اس کو مٹا دیا تھا، اس بنیاد پر یہ دونوں صورتیں قرآن مقدس کی صورتیں میں بات اصل میں کیا تھی، بات یہ تھی کہ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے حضور کے پاس، جب آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا تھا تو انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یوں پڑھیں اور یوں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے گا، اور یہ بھی عرض کیا گیا ہے کہ حضرت ابن مسعود کی دلیل یہ تھی کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر کے حضرات حسنین کریمین پر دم کیا کرتے تھے، تو یہ دعائیں تو ہیں مگر قرآن کی سورتیں نہیں. یہ سوال اٹھایا ہے اہل علم نے، اس کا جواب دیا، بہت اچھا جواب، بڑا پیارا سوال کہ اگر یہی بات ہے کہ حضرت ابن مسعود کے مصحف میں نہ ہونا قرآن کے نہ ہونے کی دلیل ہے، تو حضرت ابن مسعود کے مصحف شریف میں الحمد شریف بھی نہیں تھی جو انہوں نے قرآن پاک اپنے پاس رکھا تھا، مصحف شریف اس میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ بھی نقل نہیں تھی، تو اس کو بھی نکال دو. جبکہ تم ہر نماز میں اس کو اتنی بار پڑھتے ہو کہ ہر رکعت میں پڑھتے ہو، تو اگر یہی دلیل یہاں پہ نافذ ہو سکتی ہے تو یہی دلیل وہاں بھی چل سکتی ہے. اگر وہ دلیل کہ چونکہ حضرت ابن مسعود نے اپنے مصحف شریف میں فاتحہ بھی نہیں لکھی اور پھر بھی تم قرآن کا جز مانتے ہو، اس کو قرآن مانتے ہو، تو جو دلیل وہاں پہ ہے وہی دلیل یہاں لاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن جو میرے ناقص عقل کی بات ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سمجھیں، ہوتا یہ دیکھیں، وحی مبارک جب اترتی تھی تو اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص جو کاتبین وحی تھے ان کو حکم دیتے، وہ لکھ لیا کرتے، اور صحابہ کرام یادداشت کے طور پر، جیسے ڈائریاں لکھی جاتی ہیں، یادداشت کے طور پر ڈائری لکھ لیا کرتے تھے، آپ جو کہہ سکتے ہو. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے پاس لکھا تھا وہ یادداشت کے طور پر تاکہ بھول نہ جاؤں، تو وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈائری تھی عبداللہ ابن مسعود کی. یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد پاک میں قرآن پاک کے جمع کرنے کا حکم دیا گیا تو جتنے بھی نسخے سب کے پاس تھے سیدنا عثمان غنی نے سب کو منگوا دیا. منگوانے کے بعد پھر حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب اور اس طرح سے ایک وقت ایک مطلب ایک کمیٹی بنائی جو قرآن مقدس کو نقل کرتی تھی، تدوین کرتی تھی، جمع کرتی تھی، ہڈیوں سے، کپڑوں سے، پتھروں سے، جہاں کہیں لکھا ہوا مل گیا قرآن پاک کو لے لیا. چنانچہ حدیث پاک کے درس میں یہ بحث گزر چکی ہے کہ سب سے اخیر میں ایک قبیلے کے اندر سورہ توبہ شریف کی آخری تین آیتیں ملی، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یہ قبیلہ تھا، اس میں کسی ایک صحابی کے پاس یہ تینوں آیتیں محفوظ تھی، ان سے جا کر تو اس کو لیا گیا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبید بن کعب اور جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کے ذمہ یہ کام لگایا، اور پھر ایک مصحف
کامل طریقے پر ترتیب دیا گیا جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. اب جو ہمارے پاس موجود ہے مصحف عثمانی یہی ہے, اور بقیہ جتنے سے سب کو چلوا دیا انہوں نے, یہ کہہ کر کے کہ اگر ہر ایک موجود رہے گا تو آگے چلنے کے بعد امت کے درمیان قرآن کے تعلق سے بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا. لہذا سارے مصاحف کو ختم کر دیا گیا, اور اب رسم عثمانی کے مطابق جو مصحف شریف قرآن پاک ہمارے پاس ہے ہم اسی کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک بحث ضمنی پیدا ہو رہی ہے, اس کو بھی واضح کر دوں کہ مصحف شریف عثمانی رسم کے مطابق تو ہے, لیکن قرتیں جو سات ہیں جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ نزل القرآن والا سبعۃ احرف, قرآن پاک کو اللہ نے سات قرتوں پر اتارا ہے, ساتوں قرتیں اسی طرح سے آج بھی رائج ہیں اور یہ قیامت تک رائج رہیں گے انشاءاللہ. تو سیدھا سا جواب یہ, علامہ قرطبی نے اور بھی کئی جواب دیے ہیں اس کے, سیدھا سا جواب یہ کہ حضرت ابن مسعود کے پاس جو لکھا ہوا قرآن پاک تھا وہ ایگزیکٹلی قرآن نہیں تھا, بلکہ وہ ان کی یادداشت تھی, کہ اس یادداشت کو انہوں نے محفوظ کرنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ تاکہ بھول نہ جاؤں, بس صرف اتنی سی بات تھی. لہذا اس کو بنیاد بنا کر کے یہ کہنا کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کی نہیں ہیں یہ عجیب سی بات. علامہ قرطبی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی, یہ لکھتے ہیں وقال بعض الناس قال ابو بکر لم یکتو عبداللہ بن مسعود فی مصحف المغوثین لأنه كان اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما بهما فقدر عنهما بمنزلة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حضرت ابن مسعود نے اپنے مصحف شریف میں سورہ فلق سورہ ناس کو نہیں لکھا, اس لیے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر کے دم کیا کرتے ہیں, تو گویا انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے اور دعائیں حضور پڑھ کر کے دم کرتے ہیں, جیسے ایک دعا یہاں نقل کی ہے کہ حضور پڑھ کے یہ بھی دم کیا کرتے تھے کہ وعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا حضور پڑھ کر کے حضرات حسنین کو دم کیا کرتے تھے. تو انہوں نے نقل کیا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, تو انہوں نے سمجھا کہ جس طرح سے یہ دعا حضور پڑھ کے دم کیا کرتے ہیں تو اس طرح سے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر کے دم کرتے ہیں, تو دونوں دعائیں تو ہیں لیکن وحی الہی نہیں ہے. تو اس کا جواب بہت اچھا دیا, کہتے ہیں قال ابو بکر الانباری وهذا مردود على ابن قتیبہ. ابن قتیبہ نے جو یہ بات کہی ہے بالکل رد کر دینے کے لائق ہے. کیوں؟ لان المعوذتین من کلام رب العالمین المعجز لجميع المخلوقین واعوذکما بکلمات اللہ التامہ من قول البشر بجن. کہتے ہیں کہ یہ عجیب سی بات کر رہے ہو یار, سیدنا عبداللہ بن مسعود اتنے بالغ نظر صحابی, بڑے پڑھے لکھے, بڑے فاضل اصحاب صفہ میں رہنے والے, کیا وہ یہ بھی نہیں پہچان سکتے تھے کہ قرآن کیا ہے غیر قرآن کیا ہے؟ قرآن غیر قرآن نہیں پہچان سکتے تھے وہ؟ یہ بات بالکل رد کر دینے کے لائق ہے, اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے, یہ دونوں قرآن مقدس کی صورتیں ہیں, مصحف عثمانی میں ہیں, صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا, خود رئیس الحفاظ صحابہ کے درمیان حضرت عبید بن کعب, حضرت عبید بن کعب جن کے بارے میں اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا تھا کہ مصطفیٰ عبید کو قرآن پڑھ کر کے سناؤ, یہ سب حدیثیں گزر چکی ہیں تفصیل کے دوران. یہ دو عظیم صحابہ ہیں کہ حضرت عبید کے بارے میں فرمایا گیا کہ مصطفیٰ عبید کو قرآن پڑھ کے سناؤ, اور اللہ نے فرمایا مصطفیٰ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود سے قرآن خود سنو. یہ فرق تو جس پر جمہور صحابہ کرام کا اتفاق اور اتحاد اور عمل ہو جائے یقیناً یہ قرآن ہے. ایک بحث یہ تھی مکمل ہو گئی. اب آئیے دوسری بحث کی طرف, کہ جب 7 ہجری میں حدیبیہ سے واپس تشریف لائے اور یہودیوں کا وہ ڈیلیگیشن پہنچا, اور اس نے آ کر کے لبید ابن عاصم سے یہ کہا کہ جو ہے معاملہ اتنا خراب جا رہا ہے تو ایسا کرو کہ جادو کر دو, تو چنانچہ جادو کر دیا ان لوگوں
اور عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ لبید سے زیادہ بڑی جادوگر اس کی بیٹیاں تھیں. جادو کیسے کیا گیا اس کی ایک پوری کہانی ہے، میں اس کو خلاصہ کر دے رہا ہوں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، اس کو ان لوگوں نے لالچ دی کچھ کہ تم حضور کے کنگھا شریف سے ٹوٹی ہوئی کنگھی کی کچھ کڑیاں دندانے اور حضور کی زلف محمد یا داڑھی شریف کے کچھ بال لا کر کے ہم کو دے دو. چنانچہ اس نے دیا لا کر کے. حضور کنگا شریف کرتے تھے تو کنگا کرنے کے بعد ظاہر سی بات بال پھنسے رہ جاتے ہیں زلف محمد کے، داڑھی شریف کے بال. تو اس نے کچھ کنگھی جو ٹوٹتی ہے اس کے دندانے، اس کے کچھ حصے لے کر کے اور بال شریف لے کر کے لا کر کے لبید ابن عاصم کو دے دیا. چنانچہ موم کا ایک مجسمہ بنایا گیا، اس مجسمے میں جادو پڑھ کر کے 11 سوئیاں چوب ہوئی گئی، اور یا تو دھاگا تھا یا تانت جسے کمان وغیرہ دنی جاتی ہے، وہ چمڑے کا ہوتا ہے، وہ تھا. اس میں 11 گرہ لگائی گئی، نر کھجور کا ایک پھل کا ایک گوفا تھا اس کے اندر اس کو رکھ کر کے ایک کنویں کے اندر نیچے بالکل پتھر کے نیچے پانی میں دبا دیا گیا اس کو. چنانچہ جادو کا اثر حضور کی پڈلی شریف میں ہونا شروع ہوا. پڈلی اس کو بولتے ہیں. چنانچہ دونوں پڈلی شریف کے اندر 11 گرہیں پڑ گئی اور حضور کو کچھ سستی کا اثر ہونے لگا، بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ فرماتے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ کام کر چکے ہوتے پر پوچھتے کیا میں نے کام کیا ہے کس طرح سے، اور اس کا اثر 6 مہینے کے بعد ظاہر ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پورا پیریڈ 1 سال کا تھا. ایک روز کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں، یا عائشہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے اس سوال کو پورا فرما دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا سوال تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ میری جو طبیعت ناساز رہتی ہے یہ صحیح ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دور فرما دیا. وہی طرح کی 2 فرشتے میرے پاس آئے، اللہ نے بھیجا. وہ دونوں فرشتے ایک سرانے آ کر کے بیٹھ گیا اور ایک میرے پاس ہی آ کر کے بیٹھ گیا، اور دونوں آپس میں کہنے لگے کہ ان کو کچھ ہوا ہے؟ تو دوسرے نے کہا ہاں ان کو جادو کر دیا گیا. کس نے کیا ہے، کہاں کیا ہے، کیسے کیا ہے؟ ایک سوال کرتا جاتا تھا، دوسرا فرشتہ جواب دیتا جاتا تھا. تو جب سارے سوال جواب کمپلیٹ ہو گئے تو اس کے بعد کہا کہ پھر علاج کیا کیا جائے، تو جبریل امین یہ دونوں صورتیں لے کر کے آئے اور حکم دیا یا رسول اللہ، عرض کیا رسول اللہ اس کو پڑھتے جائیے. حضور نے اس کنویں سے ان ساری چیزوں کو نکلوایا، تو اس سانپ جس میں گرہیں لگائی گئی تھی ایک آیت کریمہ پڑھتے اور وہ گرہ خود بخود کھلتی چلی جاتی تھی. سوئی نکالتے، ایک آیت پڑھتے، گرہ خود بخود کھلتی جاتی. جس طرح سے گرہ کھلتی اسی طرح سے حضور کے پڈلی شریف سے جو رگوں کی گرہ پڑ گئی تھی وہ آٹومیٹک کھلتی چلی جاتی تھی. اور جب دونوں سورہ مکمل ہو گئیں حضور بالکل تن و من ہوں گے، صحت مند. چنانچہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں
صحیحین کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ کی روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحرہ یہودیم من یہود بنی زرائق یقال له لبید بن العاصم حتی یخجل الیہ انہو کانا یفعل الشیء ولا یفعل فمکث کذلک ما شاء اللہ ان یمکث فی غیر صحیح سنہ ثم قال یا عائشہ اشعورتی ان اللہ افتانی فی ما اشتفیتہ فی اتانی ملکان فجلس احدهما عند راسی والآخر عند رجلی فقال الذی عند راسی الذی عند رجلی ما شان الرجل قال مطبو قال من طبو قال لبید بن العاصم قال فی ماذا قال فی مشت و مشاطت و جف طلعت ذکر تحت رعوفة فی بئر ذی اوران فجاء البئر و استخرجه سیدہ عائشہ کی روایت، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی زرائق، یہ قبیلہ ہے بنی زرائق کے یہودی نے، جس کو لبید ابن عاصم کہتے ہیں، عاصم کہتے ہیں، جادو کر دیا حضور کی صورت پاک یہ ہو گئی کہ حضور کسی چیز کو کرتے اور پھر سمجھ ان کو یہ ہوتا کہ کیا ہی نہیں ہے، اس طرح سے حضور اس صورت حال سے جب تک اللہ نے چاہا دو چار رہے۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول نے سیدہ عائشہ سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ افتانی فی مصطفی تو اللہ سے میں نے سوال کیا تھا، اللہ نے اس کو پورا کر دیا ہے، یہ دو فرشتے میرے پاس آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے طرف بیٹھ گیا، دوسرا میرے پیر کی طرف بیٹھ گیا، تو جو سر کے پاس تھا اس نے پیر والے سے پوچھا اس آدمی کی کیا حالت ہے، کہا جادو کی ہوئی ہے، کہا کس نے جادو کیا، کہا نبی ابن عاصم نے، کہا کس میں، کہا کہ مشت و مشاطہ، مشت دندانا وہ جو جھاڑ کر کے نکلتا ہے بال وغیرہ، اور مشاطہ وہ کنگھی، وہ جب طلعت ذکر اور کھجور کے گوفے، نر گوفے میں، یاد رکھتے ہیں کہ یہ کھجور کی خصوصیات ہوتی ہے، کھجور میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں، میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں، اس کی ایک پوری تفصیل ہے جسے پاک کے حوالے سے کسی اور موقع پر کروں گا انشاءاللہ، کہ بجرے ذی اوران، ذی اوران کے کنویں کے اندر نیچے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ثم بعث علیا والزبیر وعمار بن عاصر فنزعهما تلك البئر كأنه نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة وهي الرعوفة، کہتے ہیں کہ پھر حضور نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عمار بن عاصر کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی دیکھا تو جیسے مہدی بلائی، مہدی کا رنگ کلر کیا ہوا اس طرح کا پانی تھا، اس کا پورا پانی نکالا، اس سامان کو نکالا، اور جو میں نے ابھی عرض کیا کہ سوئیاں نکالی، یہ کیا وہ کیا، کمپلیٹ ہو گئے، حضور شفا یاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اسے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر حکم دیں تو اس یہودی کو ہم ابھی ختم کر دیں، سبحان اللہ، رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی، اللہ نے مجھے شفا دے دی، اب اگر میں اس کو کچھ کروں گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھو محمد عربی تکلیف کر دیتے ہیں لوگوں کو، چھوڑ دو اس کو۔ حضور نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی خواب ایسا خواب نہیں تھا کہ ہم عام آدمی کا خواب ہو، دیکھ لیا صاحب یہ بات ہو گئی، خواب پیغمبر نبی کا خواب، رسول کا خواب، وحی الہی ہوا تھا، اس کے ہونے میں ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں اور سر اٹھاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے گئے، جادو کا اثر زائل ہوتا گیا، حضور بالکل صحت مند ہو گئے، ایک دم صحت مند، یعنی ذرہ برابر بھی اثر نہ رہا ان کے اوپر۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو کے اثرات ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، تشریف لائیں، جادو کے اثرات ہوتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اس سلسلے میں پرانے زمانے میں ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، جس نے بڑی ادھم مچائی تھی، خاص طور سے بنو عباسیہ پیریڈ میں اس نے بڑی ادھم مچائی تھی،
اور قرآن مقدس کو مخلوق ماننے کا عقیدہ اسی نے پیش کیا تھا جس میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شدید تکلیف سے گزرنا پڑا تھا. معتبلہ کا قول یہ ہے کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ بات سراسر غلط اور لغ ہے, کیونکہ سورہ بقرہ شریف میں ہاروت اور ماروت کے واقعے کے درمیان یہ بات بالکل واضح طریقے پر بیان فرما دی گئی ہے کہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور اس کے ذریعہ وہ گھروں کے درمیان, شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف اور اضطراب پیدا کراتے تھے اور لڑائیاں پیدا کروا دیا کرتے تھے. تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ اور سی بات ہے کہ جادو کی حقیقت سوائے نظر بندی کے اور کچھ نہیں ہو سکتی, کیونکہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بات گزر چکی ہے کہ یخیلوا الیہ من سحرہم انہا تسعٰ, جب جادوگروں نے ڈنڈے رسیاں سب ڈالے, پارے پگھلنے شروع ہوئے, تو دور سے کھڑے ہونے والوں نے سمجھا کہ شاید پورا میدان سانپ سے بھر گیا ہے اور سانپ دوڑ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف تخیل ہوتا ہے, لیکن حق بات یہ ہے کہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں. اب ایک سوال یہاں بنیادی یہاں پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا, تو کیا حضور پر جادو کے اثرات ہوئے؟ ایک سوال یہ ہے. بعض حضرات اس کو ماننے کا انکار کرتے ہیں, لیکن جو بات حق ہے, دیکھو اہل سنت و جماعت کے علماء کی بڑی خوبی ہے, آپ پوری کتابیں پڑھ ڈالیے, جو بات حق ہوتی ہے اس کو من وعن الف سے لے کر کے یا تک بیان کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو باتیں ذہن میں شبہات پیدا کرنے والی ہوتی ہیں اس کی تفصیل بتاتے ہیں تاکہ سامنے والے کے ذہن سے یہ شبہات دھل جائے, لیکن بددیانتی نہیں کرتے کہ صاحب واقعے کو نقل ہی نہیں کریں. یہ اہل سنت و جماعت کی خصوصیات ہے. اب اس زمانے میں بعض عقل پرست لوگ وہ ہیں کہ جو لوگ انہی واقعات, میں شروع میں عرض کیا کہ انہی واقعات کو لے کر کے اپنے عقل کو لڑاتے ہیں, اور جب عقل کے مطابق وہ بات نہیں ہو پاتی تو یا تو کبھی انکار کر دیتے ہیں, یا اسلام کے خلاف, اسلام کا نام لے کر کے اسلام کے خلاف فضا ہموار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ لوگ میری مرادیں سمجھ رہے ہیں تو بہت عقل مند آپ لوگ, اگر نہیں سمجھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آج کے اس دور میں بہت ساری تفسیریں لکھی گئی ہیں, اس میں بعض تفسیریں صرف عقل کے اعتبار سے لکھی گئی ہیں, نقل کے اعتبار سے نہیں لکھی گئی ہیں. اور یاد رکھیے کہ تفسیر کا مکمل جو تعلق ہے قرآن کی تفسیر کا, وہ صرف نقل سے ہے, عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے بھی عرض کیا نا کہ اگر عقل کے دائچے میں قرآن کی تفسیر کو جا کر شروع کی جائے گی تو معجزات رسول کا مکمل انکار لازم آ جائے گا. اس لیے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے, جس شخص نے قرآن کے اندر اپنی رائے چلائی تو اس کی رائے رد کر دی جائے گی. رائے کا دخل نہیں ہے اس میں کچھ بھی. یہ جو ہوتا نہیں کہ صاحب آئی تھنک سو دیٹ اینڈ دیٹ, یہ سب بیکار ہے. یہ قرآن پاک کی منمانی تعبیرات کرنی ہے, قرآن کے نظریات کو ڈیمیج کرنا ہے صحیح بات. حضور کی دو جہتیں ہیں, ایک ہے بشری جہت اور ایک ہے نبوی جہت. بشری جہت سے وہ سارے تقاضے حضور کے ساتھ ہیں جو ایک عام آدمی کو ہوتے ہیں, ہم کو آپ کو ہوتے ہیں, ہم کھانا بھی کھاتے ہیں, پانی بھی پیتے ہیں, سوتے بھی ہیں, جگتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, یہ ساری چیزیں حضور کے ساتھ بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور چلتے بھی تھے, کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, سوتے بھی تھے, ازدواجی زندگی بھی گزارتے ہیں. لیکن نبوی جہت یہ ہے کہ نبوی جہت کا معیار بڑا بلند ہے. خود فرماتے ہیں کہ لا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل, ایک گھڑی میری یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ جب میں اس کے کرم کے جلووں میں مشغول ہوتا ہوں تو اس وقت نہ تو کوئی فرشتہ میرے پاس آ سکتا ہے, نہ کوئی بشر میرے ساتھ آ سکتا ہے. ایک منزل بول دیں تو بشری جہت سے بے شک حضور کے اوپر اثرات ہوئے. پنڈلی شریف میں درد پیدا ہوا, بدن مبارک کمزور ہونے لگا, ظہور کی سی کچھ کیفیتیں پیدا ہو گئیں. لیکن نبوی جہت کا حال یہ ہے کہ نماز کا ایک سجدہ بھی کبھی مس نہیں ہوا, رکوع بھی کبھی ایک تسبیح بھی حضور سے مس نہیں ہوئی, یہ نبوی جہت. لہذا نبوی جہت سے
قلب رسول کے اوپر جادو کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو سنت و جماعت ہے. بقیہ دنیا میں کیا کوئی کہتا ہے وہ ہو جانے, ہمارا جو کام ہے, ہمارا جو مشن ہم پورا کر رہے ہیں. ایک چوتھی بحث یہاں پہ اب اٹھائی گئی ہے, وہ آج کل کے کچھ لوگ اٹھاتے ہیں کہ آیا تعویذ استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تعویذ جانتے کہ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے ہم لوگ. تعویذ ہے, کنڈا ہے, نقش ہے, ان کا استعمال جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو چونکہ بہت سارے لوگ وہ کچھ زیادہ ہی اونچے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان سب چیزوں کو ایک لق نظر انداز کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث الترغیب والترہیب کے اندر بیان فرمائی گئی ہے, میں بھی اور حدیث نقل کر رہا ہوں آپ کو, الترغیب والترہیب کے اندر نقل کر کی گئی ہے. علامہ حافظ بندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان حافظ الحدیث, انہوں نے نقل فرمائی ہے کہ حضور نے رقجہ تعویذات, دعائیں, پھونکنے والی دعائیں, ان سب چیزوں سے منع فرمایا. تو اس حدیث کو لے کر کے وہ لوگ ہر ایک دعا کو کا انکار کر دیتے ہیں. چنانچہ میرے ساتھ خود ایک حادثہ پیش آیا, ایک صاحب اپنی شکایت لے کر کے آئے, میں نے ان سے کہا میں تعویذ بنا دوں, پہنیں گے؟ بولے نہیں صاحب میں تعویذ نہیں پہنتا ہوں. میں کہا تم نہیں پہنتے تو آپ جائیے, قرآن پاک پڑھتے رہیے گا, اللہ شفا دے دے گا. کیا کروں گا بھائی, قرآن پاک پڑھتے رہیے گا, اللہ شفا دے دے گا. تو تعویذات کا استعمال بے شک جائز ہے, کوئی شبہ نہیں. سب سے بڑی دلیل یہ سورہ فلق, سورہ ناس شریف, اصل حدیث پاک. سبحان اللہ, علامہ قرطبی کہتے ہیں بخاری اور مسلم کا حدیث پاک, عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشتکا قرع علی نفسی بالمعوذتین وینفت فلما اشتد وجعه كنت اقرا علی وامسح عنه بيدك رجاء برکتها. کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی علیل ہوتے یا علیل ہوئے, جب آپ کو جو بیماری لاحق ہوئی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سورہ فلق شریف, سورہ ناس شریف اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر کے پھونکتے اور پورے بدن شریف پر ملا کرتے تھے. پھر کہتی ہیں کہ جب حضور کا مرض مبارک اور شدید ہو گیا تو میں پڑھتی تھی اور حضور کے ہاتھ پر دم کرتی تھی. پڑھتی میں تھی اور حضور کے ہاتھ پر دم کرتی اور حضور کے ہاتھ کو ان کے بدن مبارک پر خود گھمایا کرتی تھی. اس طرح سے دیکھا آپ لوگوں نے. اب سنیں ایک طرف سے, حدیث سنتے چلیے. پہلے اس سورت کی ایک دو فضیلت کی حدیث ملاحظہ فرمائیے. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکب فوضعت یدی علی قدمہ فقلت اقرئنی سورۃ ہود, اقرئنی سورۃ یوسف, فقال لی ولن تقرا شیئا ابلغ عند اللہ من قل اعوذ برب الفلق. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جگہ جا رہا تھا, سواری پر سوار تھا, میں نے اپنا ہاتھ ان کے قدم انور پر رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سورہ ہود شریف پڑھا دیجئے اور سورہ یوسف شریف پڑھا دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عقبہ بن عامر, ارے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے زیادہ مناسب بہتر تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس کو پڑھا کرو. دوسری انہیں سے کہتے ہیں کہ اناذیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین الجحفہ والعببا اذ غشتنا ریح مظلمۃ شدیدہ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ بها اعوذ برب الفلق واعوذ بالناس وقال ويقول یا عقبہ تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلها. حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے, کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا, جحفہ اور عببا کے درمیان پہنچا, اتنے میں سخت قسم کی تاریکی چھا گئی اور اس کے بعد بڑی تیز ہوائیں چلنے لگیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا, عقبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے اللہ کی پناہ مانگو, اور اے عقبہ اتنا جان لو کہ پناہ مانگنے کے لیے
ان دونوں سورتوں سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. ایک بات نہیں معلوم ہوگی اس حدیث پاک کے ذریعے کہ اپنے اعتبار سے اگر کوئی جادو کا اثر ہے, کوئی بیماری ہے, تو اس کے لیے تو اپنے بدن پر پھیرو, لیکن اگر بیرونی اثرات کچھ ظاہر ہو رہے ہیں, آندھی ہے, اولا باری ہے, کوئی طوفان ہے, کوئی مشکل آنے والی ہے, جب بھی اس سورت کو پڑھو دونوں کو. تیسری حدیث سے بات حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت, قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل, قلت ما قل, قال قل, قل هو الله احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ بالنار, فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم يتعوض الناس بمثلهن او لا يتعوض الناس بمثلهن. حضور نے حضرت عقبہ سے فرمایا, اے عقبہ پڑھو. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ کہا پڑھو قل هو الله احد پڑھو, قل اعوذ برب الفلق پڑھو, قل اعوذ برب الناس پڑھو. تو اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ سنو, ان تینوں صورتوں سے زیادہ مناسب پناہ مانگنے کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہے. سورہ اخلاص بھی اس کے اندر شامل فرما لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ بے شک تعویذات دعاؤں کے ذریعہ فائدے ہوتے ہیں. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں سے, تعویذات سے یا پڑھ کر کے پھونکنے سے روکا ہے, اس کے اندر شرکیہ کلمات ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے سے روک دیا. آپ برادہ فرمائیے, کہتے ہیں کہ ایک حدیث اس طرح کی گزری ہوئی ہے, امام راضی نے بھی اس سلسلے میں کئی ایک قول نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ یطلب فی انه هل يجوز الاستعانه بالرقي والعوض ام لا, منهم من قال انه يجوز واحتج بوجوده. اس بارے میں یہ اختلافی بحث کی گئی ہے کہ تعویذات دعاؤں کے ذریعہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. جن لوگوں نے کہا نہیں ان کی بات نہیں کی, لیکن جو لوگوں نے کہا ہاں ان کی دلائل دی. یہاں پہ ان کہا کہ اس تکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقاہ جبریل علیہ السلام فقال بسم اللہ ارقیق من کل شیء یوزیک واللہ یشفیک. یہ دعا جبریل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ حضور اس کو پڑھا کریں اور اس سے دم کیا کریں. دوسری بات نقل فرمائی اور کہتے ہیں کہ قال علیہ السلام من دخل على مريض لم يحضره اجله فقال اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك سبع مرات شفا ان شاء الله. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کو دیکھنے کے لیے جائے تو اگر اس کی موت نہیں ہے, اگر موت ہے تب تو کوئی دعا کام نہیں کرے گی, لیکن اگر اس کی موت نہیں ہے تو ان کلمات کو اگر 7 مرتبہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ ضرور شفا ہو جائے گی. کلمات یہ بیان فرمائے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی, چھوٹی سی دعا. تو اس طرح سے بہت ساری دعائیں نقل کی گئی ہیں. اب ایک بحث اور یہاں پر اٹھاتی ہے, وہ یہ ہے کہ کیا تعویذات پر نذرانہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں. ایک بحث یہ بھی پیدا ہوئی ہے.
بعض لوگوں نے تو سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیا ہے. مگر دیکھو بھائی, جس چیز کی دلیل احادیث و قرآن سے موصول ہو اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں, اور اس پر دلیل ہے. ابن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ گئے جہاد میں, واپس آ رہے تھے, ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دور دور تک آبادی نہیں, بڑی مشکل سے ایک گاؤں دیکھا, وہاں پہنچے ہم لوگ اور سب لوگ بھوکے تھے, کچھ نہیں تھا کھانے کو. گاؤں والوں کے پاس پہنچے, ہم لوگوں نے کہا کھانا کھلا, ان لوگوں نے ہم کو کچھ بھی نہیں کھلایا. ہم لوگ رات کو قیام کیے, اتفاق سے گاؤں کے چودھری کو بچھو نے کاٹ لیا. وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی دعا جانتا ہو چل کر کے ذرا دعا کر دے, یا کچھ دوا ہو دے دے, ہمارے گاؤں کا چودھری ہے اس کو بچھو نے کاٹ رکھا ہے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے, یا تو تم ہم کو اتنا اتنا ریوڑ دو, بکریوں کا ریوڑ, تب چلیں گے اور نہ نہیں جائیں گے. سیدھی سی بات کہہ دی انہوں نے. تیار ہو گئے, یہ گئے, انہوں نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر کے دم کی, الحمدللہ رب العالمین, اور وہ شفا یاب ہو گیا. بکریوں کا ریوڑ ہانک کر کے غالباً 30 بکریاں اس کے اندر سے لے کر کے آئے. اب یہ بحث پیدا ہوئی صحابہ کے درمیان کہ اس کا لینا جائز ہے کہ نہیں ہے. تو صحابہ کرام کا ایک بڑا بہترین عقیدہ تھا, نظریہ تھا کہ کسی مسئلے میں وہ رہتے تھے تو اپنا اجتہاد نہیں کرتے تھے, وہ سیدھے چلو رسول اکرم کی بارگاہ میں, حضور جو فیصلہ فرمائیں گے وہی. اور یہی اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے, ہم جب کسی مسئلے میں الجھتے ہیں تو آئی تھنک سو نہیں کہتے ہم, نہ ہمیں کہنے کا حق حاصل ہے. ہمیں حق دیا گیا ہے کہ تم پہلے فقہ مجتہدین کی کتابیں تلاش کرو, اگر پا جاؤ سبحان اللہ اوپر جاؤ, حدیث تلاش کرو پا جاؤ سبحان اللہ اوپر جاؤ, قرآن تلاش کرو, کہیں نہ کہیں ملے گا ضرور. ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ صاحب کسی مسئلے میں ہم اپنے نظریات اور رائے قائم کریں. آئی تھنک سو یہ بات انتہائی غلط ہے. چنانچہ وہ لوگ اس ریوڑ کو ہانک کر کے لائے حضور کی بارگاہ میں, اور پہنچ کر کے استغاثہ کیا, یا رسول اللہ ایسی صورت حال ہے, گاؤں کی چودھری کو ایسا ایسا معاملہ پیش آیا, ہم لوگوں نے ان سے کہا تھا کچھ کھلاؤ پلاؤ, ان لوگوں نے بڑی بے مروتی کا ثبوت دیا, حضور کیا فرماتے ہیں ان بکریوں کے بارے میں. حضور نے فرمایا لائے آ کر کے, وہ ہاں آئے, اچھا اس کو بھی دے رہا اس میں سے. اب یہ ایک ثبوت ہوا نا کہ مطلب بے شک تعویذات پر عوض لیا جا سکتا ہے, لیکن ایک بات دماغ میں رکھیے گا, یہیں پر عوض تو لیا جا سکتا ہے, بزنس نہیں بنایا جا سکتا ہے, یہ بات دماغ میں رکھیے گا. اگر کوئی آدمی اس کو تجارت بنا لے, بزنس بنا لے کہ صاحب میں ایک تعویذ رکھوں گا تمہیں $500 لوں گا, بے ایمان ہے وہ قرآن کو بیچ رہا ہے, حدیث کو بیچ رہا ہے, اسے حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ بزنس کرے اس کا. اور ہمارے پیر مرشد آقا علیہ نعمت خطبہ جمعہ سید مفتی اعظم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص تعویذات کو بیچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے شفا اور برکت کھا لیتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بغیر کسی عوض کے تعویذات لکھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اور اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. اب آئیے ترجمہ کر کے میں گفتگو سمیٹ دے رہا ہوں. قل اعوذ برب الفلق, تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. فلق, فلق کے بارے میں علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے بہت ساری باتیں نقل کی ہیں کہ فلق ہے کیا چیز. اعلیٰ نے ترجمہ فرمایا جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. فلقن کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پھاڑ دینا. بخاری کی حدیث طرح سے آئی فلاق صبح کے بارے میں کہ حضور کے خواب ایسے ہوتے تھے جیسے صبح کی سفیدی کے ظہور میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہوا کرتا تھا, ہوا کرتا ہے, اسی طرح سے حضور کے خواب سچے ہوا کرتے تھے. ختم ہونے جا رہی ہے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں, ذرا معنی دیکھیں فلق کے کتنے معنی بیان کیے. کہتے ہیں نمبر ایک, یہ جہنم کا ایک قید خانہ ہے. فلق ترجمہ ہوگا پناہ مانگتا ہوں میں جہنم کے اس قید خانے کے پروردگار سے. دوسرا معنی بیان کیا عبید بن عقاب, کہتے ہیں کہ جہنم کا ایک گھر ہے
کہ جب وہ کھولا جاتا ہے تو جہنم میں اس کی گرمی سے چیخ پڑتی. تیسرا معنی بیان کیا ہے حضرت حولج ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قلبی کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جہنم کا ایک درخت ہے. سید بن جبیر کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی ہے. وغیرہ 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 بہت سارے معنی بیان کرتے ہیں. لیکن جمہور مفسرین نے اس کا معنی جو لیا وہ یہی لیا ہے کہ فلق ان کے معنی ہوتے ہیں صبح کی سفیدی کا پھٹ جانا, کہ جب سیاہ چادر ختم ہو کر کے سفید سفیدی نمودار ہوتی ہے اور صبح ساجد اس کو کہتے ہیں. یہاں مراد وہی ہے. تو تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. اصل میں بات کیا ہے کہ یہاں پہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کو ذرا سمجھیں. آگے آگے جو ہے وہ اس کا تعلق آگے کے اس میں آیات سے ہے. من شر ما خلق, اس کی سب مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے. اس آیت کریمہ نمبر 3 کو آیت کریمہ نمبر 1 کو دونوں کو ملائیے. صبح رات کی ضد ہے اور رات صبح کی ضد ہے. رات جب آتی ہے تو رات کے دامن میں بہت سارے جرائم ہوتے ہیں. جادوگر رات کی تاریکی ہی میں اپنے جادو کو جگایا کرتا ہے. تو جب رات اپنے شر پھیلا کر کے ختم ہو رہی ہوگی, صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہوگی, تو ظاہر سی بات ہے ہم اس رات کے اندر ظلم شدہ رات کی پناہ کیوں چاہیں گے. ہمیں تو اس رب کی صبح کی پناہ چاہیے جس نے صبح کو پیدا فرمایا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں. لبید ابن عاصم کی بیٹیوں کے بارے میں, ان لوگوں نے گروہوں میں پھونک ماری اور اس سے حضور کے وجود ناز پر جادو کا اثر ظاہر ہو گیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, اور ہر حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے چلے. حسد کہتے کس کو ہے؟ حسد کہتے ہیں, اصل میں دو ورڈ یوز ہوتے ہیں, ایک ہے حسد ایک ہے رشک. دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ حسد جو ہے یہ کسی مقابل کی نعمت کے زوال کی تمنا کو کہتے ہیں. فلاں آدمی کے پاس یہ چیز ہے تو ہم چاہے دوسرا چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے, چاہے مجھے ملے چاہے نہ ملے. یہ بہت بری بات ہے. اور رشک اسے کہتے ہیں کہ اس کے پاس وہ نعمت ہے تو لاؤ میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں اور محنت کروں تاکہ وہ نعمت مجھ کو بھی مل جائے. اسے رشک کہتے ہیں. حافظ قرآن ہے تو دوسرا چاہتا ہے کہ ختم ہو جائے اس کا, یہ حسد ہوا. اور یہ کہ صاحب بہت اچھا حافظ قرآن ہے, بڑا تہجد گزار ہے, راتوں کو تہجد پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, رشک پیدا ہوا جس کو غبطہ بولتے ہیں. تو میرے اندر بھی یہ رشک پیدا, یہ خواہش ہے کہ میں بھی اسی طرح سے تہجد گزار ہو جاؤں. تو رشک جائز ہے اور حسد ناجائز ہے. حسد نہیں چاہیے, خاص طور سے مومن کے لیے. فرمایا گیا کہ مومن کی شان رشک کرنا ہے اور کافر کا طریقہ کار جو ہے حسد کرنا ہے. سورہ ناس شریف, قل اعوذ برب الناس, تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب. ملک الناس, بادشاہ, سب لوگوں کا بادشاہ. الہ الناس, سب لوگوں کا خدا. من شر الوسواس الخناس, اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے. الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو اس کے شر سے جو دلوں میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے. وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, جن اور آدمی. یہ ترجمہ کنز الایمان میں نے پڑھا. ترجمہ کنز الایمان کی خوبی ہم نے جگہ جگہ کہیں بیان کی ہے کہ اس ترجمے کے اندر کتنی نزاکتیں ہیں اور قرآن کی روح سے یہ ترجمہ کتنا صحیح. حدیث پاک میں ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, نیت مانگتا ہے, آزان ہوتی ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے, پھر آتا ہے. اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے پھر آتا ہے. بندہ نیت باندھتا ہے, نیت باندھنے کے بعد شیطان اس کے دل کے اندر متصل ہو کر کے کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا یہ یاد کر وہ یاد کر وہ یاد کر. تو آدمی یہ یاد کر یہ یاد کر یہ ساری چیزیں یاد کرتے کرتے بھول جاتا ہے کہ زکات پڑی. علامہ قرطبی نے یہاں کچھ باتیں نقل کی ہیں, ذرا میں اس کو سنانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ یہاں نقل کیا ہے, حالانکہ اس کی صحت بڑی مرتوب ہے نواز الرسول کے حوالے سے, اور یہی واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر حضرت سیدنا فریض الدین الطاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حکیم ترمذی جو اپنے وقت کے عظیم الشان جلیل القدر ولی کامل ہیں ان کے ذمن میں نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت مقاتل کہتے ہیں ان الشیطان فی صورت خنزیر. شیطان کی شکل جانتے کیسے؟ یہ سور. پھر کہتے ہیں یجری من ابن آدم مجرى الدم فی العروق, رگوں میں جس طرح خون جاری ہے نا, یہ حدیث پاک داؤش ابو داؤد شریف کے اندر بھی نقل فرمائی گئی, جس طرح رگوں میں خون جاری ہے نا اسی طرح سے شیطان بھی بدن کے اندر دوڑ رہا ہے. جہاں ذرا سی غفلت ہوتی ہے بندہ ذکر الہی سے ذرا غافل ہوا قبضہ کر لیتا ہے. پھر کہتے ہیں حضرت شہر ابن حوشب روایت کرتے ہیں ابو ثعلبہ خشنی سے قال سألت اللہ ان یرینی الشیطان ومکانہ من ابن آدم فرائته يداه في يدي ورجلاه في رجلي ومشاعره في جسده غير ان له قطما كقطب القلم فاذا ذكر الله خنس ونكس واذا سكت عن ذكر الله اخذ بقلبه فعلى ما وصف ابو ثعلبه انه متشعب في الجسد. یہ حضرت شہر ابن حوصف حضرت ابو ثعلبہ خشنی سے روایت کرتے ہیں, کہتے حضرت ابو ثعلبہ خشنی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مالک مولا مجھے دکھلا دے کہ شیطان بدن انسانی میں رہتا کہاں پہ ہے. ذرا توجہ کیجئے گا, بدن انسانی میں رہتا کہاں, ذرا مجھے دکھا دے. اب ان کا جواب کہتے ہیں کہ پھر مجھے اللہ نے دکھا دیا, میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ آدمی کے ہاتھ میں ہے, یعنی آدمی کے ہاتھ پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے, اس کا پیر آدمی کے پیر پر ہے, گویا کہ آدمی کے پیر پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کا منہ آدمی کے منہ پر ہے, اور کہتے ہیں کہ جیسے کتے کا تھوتھن نہیں ہوتا ہے منہ ہوتا ہے, اس طرح سے اس کا تھوتھن یہ ہے. اب اندازہ لگائیے جب وہ ہمارے بدن پر اس قدر قابض ہے, کیا ایک بندے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس کے فریب سے بے نیاز ہو جائے؟ مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جو لوگ برائی کی جگہوں پر جا کر کہتے ہیں ارے نہیں ہم تو وہاں گئے تھے آپ دیکھنے کے لیے, دیکھیں ہوتا کیسا ہے, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا, یہ سب سے بڑی بیوقوفی کی بات ہے. اب سنو ایک اس سے بھی زیادہ روکتا ہلا دینے والی بات, کہتے ہیں وروا عن عبد الرحمن وروا عن عبد الرحمن بن الاسود او غيره من التابعين انه قال وقد كبر سنه ما امنت الزنا وما يؤمنني ان يدخل الشيطان. یہ تابعی ہے حضرت عبد الرحمن بن اسود یا کوئی اور دوسرے تابعی ہے, یہ عمر دراز ہو چکے ہیں, کافی عمر ہو چکی ہے, بوڑھے ہو چکے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ ما امنت الزنا, میں بوڑھا ہونے کے باوجود بھی زنا سے معمون اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ وہ شیطان کب گناہ کی دہلیز پر لا کر کے کھڑا کر کے دلدل میں ڈبو دے گا. لہذا یہ خیال کہ ہم تو نہیں, ہمارے پر کچھ نہیں اثر ہوگا یار, کچھ نہیں اثر ہوگا, یہ بھی شیطان کا ایک فریب ہی ہے, یہ بھی شیطان کا ایک فریب ہے. ابن کثیر نے نقل کی روایت, وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا دل شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب آدمی کا دل شیطان کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ کہاں لے کر کے جائے گا, اس کا کام کیا ہے؟ اخیر میں جس واقعے کا میں نے ذکر کیا تھا اس کا ذکر کرنے کے بعد گفتگو ختم ہماری. واقعہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ یہ خرناس کیا چیز ہے اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. خرسن کے معنی ہوتے ہیں دبک جانا. کہتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان جو ہے وہ بدن انسانی کے گوشے میں دبک جاتا ہے, پھر چپک جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. اس وقت اٹیک نہیں کرے گا, چھیڑ خانی نہیں کرے گا, اور جب ذکر الہی بند کرتا ہے فوراً اٹیک کر دیتا ہے بندے کے اوپر. اسی لیے صوفیہ کا طریقہ ہے, حجت الاسلام غزالی فرماتے ہیں مکاشفہ کے اندر روایت ہے کہ عارف اللہ تھے, وہ جلدی جلدی ستو گھولا جلدی جلدی کھا کر پی لیا اس کو. کسی نے کہا کہ ارے ذرا اطمینان سے کھائے ہوتے, ذرا اطمینان سے کھائے ہوتے تو ہمارا جیسا کوئی ہوتا کہتا کہ ہاں یار تم ٹھیک کہتے ہو. انہوں نے کہا کہ میرے عزیز تجھے معلوم نہیں ہے, میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری زبان ذکر الہی سے ایک لمحہ کے لیے رک جائے. اس واقعے سے یہ بات پتا چلی کہ جہاں زبان ذکر الہی سے لمحے بھر کے لیے غافل ہوتی ہے وہی لمحہ شیطان کے حملے کا حملہ کرتا ہے. اور ہم کتنے غافل ہیں, ہم کتنے غافل ہیں, کبھی سوچا ہے ہم نے اس کو؟ اور اس کے باوجود دعویٰ یہ کہ صاحب ہم ہی سب سے بڑے متقی, ہم ہی سب سے بڑے ظاہر. پناہ بخدا, واقعہ یہ ہے کہ ابلیس کا بیٹا ہے خناس. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حضرت حوا کو جنت سے نکال کر کے زمین پر پہنچا دیا تو ابلیس ایک دن خناس کو لے کر کے حضرت حوا کے پاس آیا اور ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ ذرا ان کی دیکھ ریکھ کیجیے گا, میں آؤں گا تھوڑی دیر کے بعد. چلا گیا. سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا پوچھا یہ کیا کون ہے؟ تو کہا کہ قالت جا عدونا بهذا, ہمارا دشمن اس کو دے کر کے آیا. اس نے کہا کہ ذرا اس کی کفالت کیجیے گا, تھوڑی دیر دیکھ ریکھ کریے گا, میں ابھی آ کر کے لے جاؤں گا. قرآن کہتا ہے نا کہ انسان بڑا بھولا کھالا ہے, بڑا جلدی فریب میں آ جاتا ہے. ذکار الانسان ظلوم جہولا, بڑی جلدی دھوکے میں آ جاتا ہے. اور سیدہ حوا مادر مہربان آ گئی فریب میں, اس کے کفالت شروع کر دی. سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے, پوچھا یہ کیا ہے؟ تو نے کہا کہ دشمن لا کر کے برن کے اعزاز ہے کی عبارت کی. فقال علم اقل لکی لا تطیعیہ فی شیئن ہوا اللذی غرنا حتی وقعنا فی المعصیہ. میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس ملعون کی کبھی کوئی بات نہیں سننا, اسی نے ہم کو فریب دے کر کے اللہ کے حکم کی مطلب کہ نافرمانی یا حکم عدولی ملوث کر دیا اور تم پھر بھی فریب میں آ گئی. اور اس کے بعد کیا کیا؟ تو آپ نے اس کو چار ٹکڑے میں کاٹ دیا اور ہر ٹکڑے کو درخت کے اوپر لٹکا دیا. انتہائی زیادہ غصے میں آپ چلے گئے تو ابلیس آیا حضرت حوا کے پاس اور کہا کہ میرا بیٹا کہاں گیا؟ حضرت حوا نے بتایا کہ دیکھو یہ صورتحال ہے. تو اس نے آواز لگائی یا خناس, خناس پھر چلا آیا, پھر آدمی بن کر کے آ گیا. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اس کو ذرا دیکھنا, میں بھی تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہوں. سیدنا آدم علیہ السلام بھی تشریف لائے, دیکھا تو وہی صاحب. کافی عجیب سی بات ہے, میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس کو اب نہ رکھنا اپنے ہاں. تو فجا آدم علیہ السلام فحرقہ بالنار, آدم علیہ السلام تشریف لائے اس کو آگ میں جلا دیا. وَدَرَّ رَمَادَهُ فِي الْبَحْرِ, اور اس کی ساری رات کو سمندر میں پھینک دی. ابلیس آیا, اس نے کہا کہ یہ ہوگا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اور اس کے بعد آواز لگائی تو سمندر کی جھاگوں سے اٹھ کر تو پھر آگے سامنے بیٹھا ہوا. یا خناس, آواز یوں لگائی جا گیا. پھر تیسری بار پھر اس نے کہا کہ ذرا اس کو رکھیے گا, یہ 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 جو گفتگو کا ماحصل ہے, یہ تیسرا بار تیسرا لمحہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، فنظر علیہ آدم فذبحہ وشوہ اکلہ جمیعا، اس کو دیکھا، اس کو مارے غصے کے ذبح کر دیا، بھونا، دونوں کھا گئے، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں. اب سنیں، فجاء ابلیس فطلب ربہ، آیا ابلیس حضرت حوا سے پوچھا بتایا، فقال یا قناص، پھر بلایا، پھر وہ دونوں حال، پھر وہ آدم علیہ السلام حضرت حوا کے پیٹ سے نکل کر کے آگے حاضر ہو گیا. فقال ابلیس ھذا الذی اردت وھذا مسکنک فی صدر بلد آدم، میرا یہی مقصد تھا کہ تم لوگ کھا لو اس کو اور یہ تمہارے دل میں جگہ پا جائے، تو ابھی تمہارے دل میں جگہ پا چکا ہے، اب وہ شیطان ہمارے دل میں جگہ پا چکا ہے، ہمیں اس کے بچنے کی تدبیر کیا کرنی ہوگی. اس کا ذکر سورہ اعراف شریف میں گزر چکا ہے کہ اس ملعون سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، صرف واحد طریقہ ہے کہ اللہ کی پناہ جاؤ، بس ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کی پناہ چاہو جس کو ملعون نہیں دیکھتا ہے. یہ طریقہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں یہ دو سورتوں کی تفسیر مختصر کی تھی. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قرآن مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ تو دعا فرمائیے، کس کو قبول فرمائیے، انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر بعد دعا ہوگی. اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المعدن الجودی والکرم و علی و اصحابی بارک وسلم. صلوات و سلام علیکم سیدی یا رب کریم. قرآن پاک کی تفسیر جو میں نے عرض کی ہے، اگر اس میں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما. جتنے بھائی بہنوں نے اس میں شرکت کی سب کی حاضری کو قبول فرما. قرآن پاک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں امان و زمان، کامیابی و خوشوانی کا ذریعہ بنا دے، اور آخرت میں ہر مشکل کھڑی، برزخ کی ہر مشکل کھڑی میں ہمارے لیے معین مددگار بنا دے. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.